আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বাদু ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা কামা ওয়ারাদা ফি সূরাতিল আরাফ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات المعزز خواتین الحمد للہ سورة الاعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 تلاوت کی گئیں پچھلے جمعہ الحمدللہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ربیع الاول کے مناسبت سے انشاءاللہ ہم چار جمعوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم برپا کردہ انقلاب اور مزید یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں انشاءاللہ ان موضوعات پر گفتگو ہوگی. ربیع الاول کے حوالے سے بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک تعلق اس امت میں موجود ہے. اس سے قطع نظر کہ اسلام اس پیدائش کے دن یا انتقال کے دن کو کیا اہمیت دیتا ہے یا نہیں دیتا, ایک موٹی بات ذہن میں رکھیے گا, اہم بات ہے کہ دین اسلام میں کسی کی پیدائش یا انتقال کی کوئی حیثیت نہیں. یہ سارے ایونٹس ہیں جو ظاہری باتیں انسان پیدا بھی ہوتا ہے اور اس کا انتقال بھی ہوتا ہے دنیا سے, لیکن قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے مجموعے سے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو در حقیقت عاشقین رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے تعامل یا ان کے معمولات سے ہمیں کوئی ایسی مستند بات نہیں ملتی جس سے یہ بات ثابت ہو کہ آپ کے صحابہ یا آپ نے اپنے پیدائش کے دن کو باقاعدہ جشن کے طور پر منانے کا حکم دیا ہو یا آپ نے کوئی ایسی حدیث بیان فرمائی ہو. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا اس وقت مناسب اس لیے نہیں ہے کہ ربیع الاول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مناسبت تو ہے, لہذا بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کو ہم اس طرح سے سیلیبریٹ کریں, اس طرح سے ویلکم کریں کہ جس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بہترین صلاحیتیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر لگائیں, وہ مقصد بعثت کیا ہے. اور مزید یہ کہ امت کے یا امتی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کن سالڈ باتوں پر کن سالڈ بیسس پر استوار ہو سکتا ہے، اس کو ہم ریکال کریں، اس کو ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کریں. لہذا یہ آیات جو میں نے اس وقت پڑھی ہیں یہ قرآن حکیم کی انتہائی اہم آیات مبارکہ ہیں. سورۃ الاعراف کا یہ 19واں رکوع ہے، اگر ممکن ہو تو گھر جا کر ضرور پڑھ لیجئے گا. اس کی دو آیات مبارکہ پہ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی. پس منظر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے. مختصرا عرض کروں اس کا پس منظر، بنی اسرائیل نے بڑی جسارت کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے کوہ طور سے اور انہوں نے آ کر یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے رب نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے، تورات عطا فرمائی ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ جسارت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ آپ کی یہ جو ملاقات ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. آپ سے اللہ کے کلام ہوا، تورات ملی، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی دکھائیے کہ کہاں ہے وہ اللہ. اس جسارت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 70 سرداروں کو منتخب کر کے لے گئے تھے استغفار کے لیے کہ ہم توبہ کریں گے اللہ کی جناب میں، کہ یہ جو میرے پیچھے 70,000 لوگ یا تقریباً 6,00,000 میں سے ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا کے ان کی پرستش شروع کر دی تھی، ان کے لیے ہم اللہ پاک سے استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے. تو بجائے وہ معافی مانگنے کے ایک اور جسارت کر دی ان سرداروں نے. اس پر اللہ کی طرف سے فوری فیصلہ یہ آیا کہ ان کو وہیں پر موت دے دی گئی اور وہ 70 سردار وہیں مار دیے گئے. اب ایک بڑا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ہوا کہ یہ تو منتخب کر کے لائے تھے لیڈرز سردار، اور ان کو یہاں مارا جانا تو گویا آپ قوم کو کیا جواب دیں گے. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے پھر استغفار کی اپنے رب سے اور دعا مانگی کہ اللہ تو معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے استغفار پر معافی کا اعلان فرمایا اور ان 70 سرداروں کو دوبارہ زندہ کر دیا اور یہ توفیق دے دی کہ جاؤ. بہرحال یہ ہے پس منظر ان آیات کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک طویل دعا چل رہی ہے 19 رکوع میں، اس کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے ضرور پڑھوں گا کہ انہوں نے آخر میں دعا فرمائی وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھلائی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور اے اللہ ہم تیری طرف ہدایت کے لیے رجوع کرتے ہیں. اس دعا کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا عذاب پہنچ کے رہے گا اس تک جس کو میں چاہوں گا، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، جو میری رحمت ہے وہ ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. ابھی اللہ پاک کی دو شانیں ہیں، بیک وقت رحمت بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اور عزیز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے. جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے رحمت فرمائے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے. لہذا وہی بات ارشاد فرمائی، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب پہنچ کے رہے گا جس کو میں چاہوں گا، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر چھائی ہے. فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور اس رحمت کو میں عنقریب لکھ دوں گا، واجب قرار دے دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، پرہیزگار ہیں، زکات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک کی تین بنیادی صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے. یہ تو ہو گیا اس دعا کا جواب. اب ایک ہے رحمت عام، یہ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے، اور ایک ہے رحمت خاص، اور رحمت خاص کا عروج ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت للعالمین قرار دیتے ہیں. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی آئندہ جمعے بھی. اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلیسنگ، رحمہ، لیکن یہ رحمت کسی خاص قوم، نسل، علاقے تک نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، تمام جان والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. لہذا رحمت للعالمین کا تذکرہ سنیے آیت نمبر 157 میں. اور جیسے میں نے عرض کیا، قرآن حکیم کی اہم آیت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں بھی بیان ہو رہی ہیں. تھوڑی آیت طویل ہے، لہذا اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے حصے میں پیشنگ گوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے آنے سے پہلے بھی آپ کی پیشنگ گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو انجیل والے کرسچنز جو تھے وہ بھی آپ کو پہچان چکے تھے، بلکہ بحیرہ راہب نے تو آپ کو بچپن ہی میں پہچان کر ابو طالب کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ کا بچہ جو ہے، آپ کا بھتیجا جو ہے، یہ وقت کا نبی ہے، اس کی حفاظت کی جائے. تو کیسے پہچانا وہ بحیرہ راہب؟ کرسچن تھا. اسی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی قرآن گواہی دیتا ہے، یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم، یا اللہ کے پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ یہ ساری نشانیاں، پیشن گوئیاں ان کے پاس کتابوں میں موجود تھیں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو پیشن گوئیاں سابقہ کتابوں میں تھیں ان کا تذکرہ ہے. پھر دوسرے حصے میں جب آپ تشریف لائیں گے تو کام کیا کریں گے؟ پانچ کام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا. اور پھر آخری حصے میں ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہونا چاہیے، ہے کیا وہ بات دوسری ہے، ہونا کیا چاہیے. انشاءاللہ یہ بات انشاءاللہ آخر میں میری گفتگو کیا آئے گی. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس اتباع رسول پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ، کہ ایک تصور اتباع رسول کا معاشرے میں ہے، اور اصل میں اتباع رسول کا اصل میدان کیا ہے، تقاضا کیا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہو جائے گی. فرمایا وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ رسول نبی امی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے تورات اور انجیل میں، مکتوباً لکھا ہوا پائیں گے تورات اور انجیل میں. گویا جیسے میں نے عرض کیا کہ لکھا ہوا تھا، اور یہودی اور نصرانی ان کے علماء خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. بہرحال جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ یامرہم بالمعروف، پہلا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ ہے نیکی کا حکم دیں گے. یامرہم، وہ ان کو حکم دیں گے بالمعروف، نیکی کا، بھلائی کا، اچھے کاموں کا. وینہاہم عن المنکر، اور جو تشریف لائیں گے تو وہ انہیں روکیں گے، منع فرمائیں گے برائی سے. اب یہ قرآن حکیم کی دو اصطلاحات ہیں، بڑی مشہور ہیں، معروف اور منکر، لیکن اس لفظ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. معروف کسے کہتے ہیں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ قرآن کی مستقل اصطلاح ہے، 10 مقامات پر یہ اللہ پاک نے استعمال فرمایا، اور امت مسلمہ کا کرنے کا اصل کام بھی یہی. لیکن یہ معروف و منکر کہتے کیسے ہیں، اس لفظ کو سمجھیے. معروف بنائے عرف سے، عین، را اور فا، عرف کہتے ہیں کسی مشہور شے کو جس کو آپ پہچان لیں، عارف، اسی سے بنے گا معروف. تو ہر وہ شے جس کی لیے ہماری فطرت میں پسندیدگی پائی جاتی ہو وہ معروف ہے، اور اس کا معیار فطرت انسانی ہے جو ہر انسان میں موجود ہے. لہذا نیکی یا سچائی، سچ بولنا، یہ معروف ہے. اور پوری دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیے، یہ نیک آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو سچ بولنے والا ہو. بھلے سے معاشرہ جھوٹ بولتا ہو، خود غلط کام کرتا ہو، لیکن نیکی کا معیار یہ ہے کہ جو سچ بولتا ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے، اور سچے آدمی سے محبت ہوتی ہے. اسی طرح منکر، نون، کاف اور را سے بنا، اسی سے انکار بنتا ہے. ہر وہ شے جو ہماری فطرت میں جس کے لیے ابا اور نفرت پائی جائے وہ منکر ہے. لہذا معروف اور منکر کے لیے اگر کنسائز کر لیا جائے تو سب سے بڑا معروف اس کائنات کا یہ ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری فطرت میں موجود ہے. اور وہ رب اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لہذا یہ توحید باری تعالیٰ ہے جس کی دعوت دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یامرہم بالمعروف, وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیں گے اور ہر طرح کے شرک سے, کفر سے, نافرمانی سے بچائیں گے. اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے, سب سے بڑا منکر کیا ہے, منکر کی جڑ کیا ہے, اور وہ ہے شرک یا کفر, اس رب کا انکار یا اس رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگر کنسائز, بہت ہی مختصراً جملوں میں بیان کیا جائے تو وہ ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے اور ہر طرح کے شرک اور کفر سے ان کو روکیں گے. نمبر تین, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اب یہ بھی ایک بڑی مستقل اصطلاح ہے قرآن حکیم کی, حلال اور حرام. قرآن حکیم میں پانچ مرتبہ اس کے حوالے سے احکامات دیے گئے. لہذا جب رحمت للعالمین تشریف لائیں گے تو وہ ہر حلال چیز کو ان کے لیے جائز قرار دے دیں گے. اب یہاں ایک سوال خود بخود پیدا ہوا ہوگا کہ حلال چیز تو پہلے سے جائز ہوتی ہے, پھر رحمت للعالمین آ کر ویحل لہم الطیبات, پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے, اس سے کیا مراد ہے؟ تو پس منظر ہے کیونکہ بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے, لہذا یہ ریلیٹڈ ہے بنی اسرائیل ہی سے. بنی اسرائیلیوں پر ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے بعض طیب اور پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں. لہذا جب رحمت للعالمین تشریف لائے تو وہ طیب اور پاکیزہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں, دیگر انسانوں کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے حلال قرار دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور وہ ہر طرح کی خبیث, نجس اور ناپاک چیز کو حرام قرار دیں گے. اب جیسے میں نے عرض کیا قرآن کی مستقل اصلاح, جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, اسی طرح حلال اور حرام کا مسئلہ ہے. بہرحال اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے. دین اسلام میں اصول یہ ہے کہ ہر شے حلال ہے, ہر شے حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کے حوالے سے نص قطعی یا سنت کے میں کوئی حکم نامہ موجود ہو. لہذا ہر شے حلال ہے, یہ مباح ہے, پسندیدہ ہے, ہر چیز استعمال کی جا سکتی ہے, سوائے اس کے کہ جو قرآن جس کے بارے میں حکم دے دے کہ یہ حرام ہے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث و سنت اور سیرت میں اس کے متعلق حرام کا لفظ موجود ہو, ممنوع قرار دے دیا گیا ہو, وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. 51% کیا لوگوں کی میجورٹی بھی اس کو کبھی حلال قرار نہیں دے سکتی. 100% لوگ بھی متفق ہو جائیں کہ شراب حلال ہونی چاہیے یا حلال ہے, کبھی ایسا ممکن ہی نہیں جو قرآن و سنت میں آ گیا ہمیشہ کے لیے. تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ وہ حلال پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور نجس اور ناپاک چیزوں کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیں گے. اور آخری بات اس حوالے سے, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور وہ دور فرما دیں گے انسانیت سے ہر طرح کے طوق اور بوجھ رسومات کے جو ان پر لاد دیے گئے تھے. اب اس آیت کے اس حصے میں پس منظر میں اگر یہ بات یاد رہے کہ مشرکانہ عقیدے یا مشرکانہ نظام کے تحت بہت ساری بدعات اور غلط رسومات ہیں جو عوام الناس پہ لاد دی جاتی ہیں, لہذا رحمت للعالمین جب تشریف لائیں گے تو ہر طرح کے غلط رسومات کو, بدعات کو, توق کو, مشرکانہ عقیدے کے تحت جو غلط معاشی نظام برپا ہو جاتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم قرار دے دیں گے. لہذا یہ پانچ کام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. نمبر ایک, نیکی کا حکم دینا, معروف کا حکم دیں گے. نمبر دو, برائی سے روکنا. نمبر تین, پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دینا ہمیشہ کے لیے, اور تمام نجس اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دینا, اور ہر طرح کے طوق اور بوجھ, بدعات اور غلط رسومات کے انسانیت کو اس سے آزاد کر کے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بنانا اور اللہ کے احکامات کے مطابق شریعت گزارنے کا حکم دیں گے. اب اس کے بعد میری گفتگو کا آخری حصہ, جس میں در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں بیان ہو رہی ہیں. فالذین آمنوا بہ, پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے, وعزروہ, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی توقیر کی, تعظیم کی, ان کی حمایت کی, ونصروہ, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی, ان کی تائید کی, ان کے مشن میں ان کے ممد و معاون بنے, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی, پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا, یعنی قرآن حکیم, اولائک ہم المفلحون، تو یہی ہے وہ لوگ کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا عملی باتیں چند نوٹ کر لیجئے. پہلی بات، اس وقت معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، ایک جذباتی لگاؤ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مسلمان ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں. چاہے وہ کتنے ہی بے عمل ہو، بد عمل ہو، نافرمان ہو، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت اس وقت معاشرے میں موجود ہے، اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا، پوری دنیا میں جو کوئی بھی مسلمان ہے، کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر واقعتاً تھوڑا سا بھی ایمان موجود ہے تو اللہ کے رسول سے شدید محبت کا ایک جذبہ ہمارے الحمدللہ موجود ہے. اب یہ جو جذباتی لگاؤ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو ہماری فطرت کا یا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، تو اس حوالے سے مختلف تصورات جو معاشرے میں ہیں اس کا اظہار پھر اسی طرح ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، پیدائش کا دن منانا. اب یاد یہ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، کسی مفتی سے، کسی عالم سے، بلکہ آپ سے بھی اگر سوال کیا جائے کہ بچہ اگر ایک سال کا ہو جائے، اور اگر آپ اس سے مفتی صاحب سے پوچھیں کہ میرا بچہ ایک سال کا ہو گیا، جس دن وہ پیدا ہوا تھا میں اس کے اس دن سالگرہ کرنا چاہتا ہوں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا جو کانسیپٹ ہے، اس حوالے سے کسی مفتی سے پوچھے تو کیا جواب دے گا؟ جواب یہ ہے کہ یہ ہیپی برتھ ڈے کا کانسیپٹ یہ اسلام کا ہے ہی نہیں، یہ تو کرسچینٹی سے آیا ہے، اس میں کیا شک. عیسائیت میں یہ ایک سال بعد اینیورسری یا سیلیبریشن جو ہے منائی جاتی ہے. لہذا نبی کی پیدائش کا دن جشن کے طور پر منانا، شروع میں نے عرض کر دیا کہ کسی صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں، نہ اللہ کے رسول کا کوئی حکم، نہ آپ کی کوئی اس طرح کی حدیث. لیکن اب کیونکہ تصور موجود ہے اور اس میں مزید شدت آ رہی ہے، جذباتی لگاؤ آ رہا ہے، اسی طرح بہرحال کہنے کی بات تو نہیں ہے، لیکن تکلیف دہ عمل یہ ہے کہ پاکستان اور کراچی میں خاص طور پر لوڈ شیڈنگ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے علم ہے، لیکن اکثر و بیشتر کنڈے کی بجلی سے چراغاں کیا جا رہا، پورے پورے محلے سجائے جا رہے ہیں، تو یہ کہیں سے بھی کسی حدیث سے، سنت سے، تعامل ثابت سے ثابت نہیں. کرنے کا اصل کام کیا ہے وہ ہم بھول چکے ہیں. جیسے ایک حدیث مبارکہ میں بڑی شدید تنقید آئی ہے ایسے لوگوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ عنقریب کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے، طویل حدیث سے مختصر کر رہا ہوں، کہ وہ بات کہیں گے جس پر عمل نہیں کرتے، یا فالونا مالا یمرون، کریں گے وہ جس کا حکم نہیں دیا جا رہا، کہیں گے وہ جو کریں گے نہیں، اور کریں گے وہ جس کا حکم نہیں دیا جا رہا. لہذا معاشرے میں اکثر و بیشتر یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جس کا حکم نہیں ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اور جو کرنے کا اصل کام ہے وہ کر نہیں رہے. لہذا یہ گفتگو اب جو 5-7 منٹ کی ہے، اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ کرنے کا اصل کام کیا ہے. واقعتاً اگر محبت ہے، جذباتی لگاؤ ہے اور عشق ہے، تو آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف کی ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ اس عشق و محبت کا تقاضا کیا ہے. سب سے پہلا تقاضا، فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائے، صرف زبان والا ایمان نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ تصدیق کرنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سنیے ذرا. پہلا نتیجہ یہ کہ شدید ترین محبت ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان سے ان کی جانوں سے زیادہ محترم ہے. لہذا اللہ کے رسول سے شدید محبت، یہ پہلا تقاضا. نمبر دو، آپ پر ایمان کے حوالے سے یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا محفوظ اور مکمل کتاب، پوری انسانیت کے لیے، اور عظیم ترین معجزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کتاب زندہ، کتاب ہدایت، جو قیامت تک محفوظ رہے گی. لہذا اس کتاب سے شدید محبت ہونی چاہیے نہیں؟ اور اس محبت کا اظہار کیسے ہو بھائی؟ اس کو سالانہ پڑھنے سے کیا محبت کا اظہار ہو جائے گا؟ ہمارے یہاں سالانہ پڑھا جاتا ہے، رمضان مبارک میں پڑھ لیا، پڑھا لیا، بس ختم. حافظ قرآن بھی اکثر و بیشتر اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. لہذا اس کی روزانہ تلاوت، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے رب کائنات کی کتاب جو میرے نام ہے اور مجھ تک پہنچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ رحمت والا دین، یہ ہدایت، یہ کامل ترین ہدایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ہمیں ملی، لہذا اس کتاب پر ایمان، یقین کی حد تک کہ یہ اللہ کی کتاب، اسی کتاب میں دنیا اور آخرت کی رحمت ہے. واقعہ یہ کہ یہ معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور تیسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف رسول ہی نہیں ماننا بلکہ آخری رسول ماننا. آپ کے بعد اب کسی بھی حیثیت میں کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لہذا نبیوں کے خاتم ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کے بعد کسی بھی حیثیت میں کوئی نبی رسول آنے والا نہیں ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اب جب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں تو یہ پیغام جو نازل ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو تمام انسانیت کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے، اس پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہر مسلمان کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جس نے پڑھا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں جو قیامت تک جاری رہے گا اپنا تن من دھن لگائے. لہذا فالذین آمنوا بہ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ پر ایمان، وعزروہ، آپ کی توقیر، تعظیم، احترام، یہ بھی ایمانی کا تقاضا ہے. شدید محبت، جب کبھی بھی پیارے نبی کا نام مبارک آئے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محسن انسانیت کے لیے درود شریف ہماری زبان پر آنا چاہیے، خود بخود آنا چاہیے. جیسے کسی احسان من جو ہوتا ہے کسی بڑے احسان کے تحت دبا ہوا ہو تو خود بخود ایک جذبہ احسان مندی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھنا، یہ مومن کی شان ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، یہ توقیر اور تعظیم کے لیے لازمی ہے کہ جب بھی کبھی پیارے نبی کا نام مبارک آئے ہماری زبان پر درود شریف آنا چاہیے. نمبر تین، وعزرو کے بعد ونصرو، ایمان، توقیر، تعظیم، اور تیسرے نمبر پر نصرت، حمایت. نون صاد راہ سے نصرت کسے کہتے ہیں؟ کسی مشن میں آپ کے ساتھی بننا. اور مشن کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ مشن ختم نہیں ہو گیا عرب تک. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پوری دنیا پر انشاءاللہ غالب ہوگا. لہذا اس غلبہ دین کے لیے جو نصرت اور حمایت اور تائید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درکار ہے، اس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی. البتہ تیسری، جو تیسرا تعلق کی بنیاد، آپ کی نصرت اور حمایت. اور نمبر چار، وتبع النور الذی انزل معه، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. یہ نور ایمان، نور ہدایت، یہ بحمد تعالی ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ یہ قرآن حکیم جو اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ سبحانہ و تعالی نے لیا. قیامت تک اس میں کوئی تحریف ممکن ہی نہیں. لہذا وہ لوگ جو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، فالو کریں گے اس نور کو جو ان کے ساتھ نازل ہوا، نور ہدایت، نور ایمان، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق دے. فالذین آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں بیان ہوئی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور ہمارے کرنے کا اصل کام، اس میں گفتگو ہوگی. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.